الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم یا داود او اے داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض بے شک ہم نے تمہیں زمین میں حاکم مقرر کیا فحکم بین الناس بالحق بس آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ انصاف کیجیے ولا تتبع الہوا اور آپ خواہشات کی پیروی نہ کیجیے فیضلک عن سبیل اللہ ورنہ خواہشات کی پیروی کرنا آپ کو اللہ کے راستے سے دور ہٹا دے گا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ اس آیت میں تین باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین میں خلیفہ بنانا۔ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا تھا اور سلطنت اور حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے وہ اس روئے زمین پر حاکم تھے اور اللہ تعالی کے خلیفہ تھے، نائب تھے۔ اشارہ اس میں اس بات کی طرف ہوا کہ حاکم اعلی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہی ہیں اور قانون کو بنانے والا اللہ ہی ہے۔ جو شخص بھی حکومت کے منصب سے سرفراز ہوگا خلیفہ ہوگا، حاکم ہوگا، اسے آپ خلیفۃ المسلمین کہیے، امیر المؤمنین کہیے، وہ قانون کو بنانے والا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے بنائے ہوئے قانون کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے والا ہوتا ہے. قانون تو سارے طے ہیں، عبادات کے قوانین، معاشرت کے قوانین، معاملات کے قوانین، جھگڑے کیسے ختم کیے جائیں، فیصلے کیسے کیے جائیں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہر دور میں ہر نبی پر قوانین اپنے فرشتوں کی وساطت سے نازل کیے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے ماتحت جو رہتے تھے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہوں، ان پر اللہ تعالی کے ان احکام کو لاگو فرمایا. تو حاکم اعلی، اصل جو حاکم ہے وہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہے. الیس اللہ بحکم الحاکم، کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سب حاکموں سے بڑے حاکم نہیں ہیں؟ اور قانون انہی کا چلتا ہے، قانون بنانے والے وہی ہیں. رہی بات یہ کہ مسلمانوں پر جو شخص حاکم بنایا جاتا ہے، امیر بنایا جاتا ہے، خلیفہ بنایا جاتا ہے، وہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے بنائے ہوئے قوانین کی پابندی کراتا ہے، ان کو نافذ کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو معلوم ہے کہ میرے نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دوسرے نبی کے آنے تک اتنے سال ہے بیچ میں، اور میرا نبی جو دنیا میں سے چلا جائے گا اس کے بعد دوسرا نبی آئے گا، اس وقت تک دنیا کے حالات اس طرح بدلنے والے ہیں، اور حالات کے بدلنے کی وجہ سے جو برانچز ہیں احکام کے، ضرورتوں کے، وہ بھی بدلتے رہیں گے، فروعات. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اصول کو نازل فرما دیتے ہیں، اور اس اصول کو سامنے رکھ کر جو خلیفہ ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے، جو قاضی ہوتا ہے، جو مفتی ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے، وہ اپنے علم کی روشنی میں ان اصولیات سے جن جن فروعات کی اور جن جن چھوٹے چھوٹے قوانین کی ضرورت پڑتی ہے ان کا اس سے استنباط کرتا ہے، لیکن اصل اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے قوانین ہی ہیں. اسی لیے مفتی کا فتویٰ اسی وقت معتبر ہوگا جب وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو، کسی عالم کا مسئلہ اسی وقت معتبر ہوگا جب وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سب سے پہلی بات جو اس آیت میں بتلائی گئی وہ یہ کہ یہ داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا، اور خلیفہ اور نائب اس لیے کہا گیا کہ آپ اصل نہیں ہیں، اصل اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ذات ہے. آپ کو دنیا میں سلطنت اور حکومت اس لیے عطا کی ہے کہ آپ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے قوانین کے مطابق لوگوں کو دین پر چلائیں، ان پر اللہ کے قوانین کو لاگو کریں. آپ کے زیر سلطنت اور زیر حکومت جتنی زمین ہے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی، اس زمین میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے قوانین کو جاری فرمائیں اور اللہ کی سسٹم کو چلائیں. اے داؤد، انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے زمین میں آپ کو خلیفہ بنایا ہے. اور کیوں خلیفہ بنایا ہے؟ فحکم بین الناس بالحق، لہذا آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ انصاف کیجیے. حق کے ساتھ انصاف کیجیے، یعنی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جو حق بھیجا ہے
اس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان انصاف کیجئے. معلوم یہ ہوا کہ جب جب بھی کسی جگہ پر کوئی حکومت قائم ہوتی ہے اور کسی کو امیر المؤمنین بنایا جاتا ہے یا کسی کو خلیفۃ المسلمین بنایا جاتا ہے یا کسی کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے، وہ قانون بنانے کے لیے نہیں بلکہ احقاق حق کے لیے، اقامت حق کے لیے، کہ اللہ تعالی نے جو حق اتارا ہے اس حق کو لوگوں کے درمیان قائم کیا جائے. حکومت کا، ذمہ داری کا، امارت کا، سلطنت کا مقصد ہی یہ ہے کہ اقامت حق، کہ لوگوں کو اپنی خواہشات سے ہٹا کر، باطل نظریات سے ہٹا کر حق کی طرف لایا جائے. کہ بھئی دیکھو حق یہ ہے، حق یہ ہے کہ آپ انہیں 50 پاؤنڈ دے دیجئے، حق یہ ہے کہ آپ ان سے معافی مانگ لیجئے، حق یہ ہے کہ آپ ان پر ظلم نہ کریں. اقامت حق کے لیے ذمہ دار بنایا جاتا ہے، اقامت حق کے لیے خلیفہ بنایا جاتا ہے، اقامت حق کے لیے امیر بنایا جاتا ہے، کہ جب جب بھی لوگ اس امیر کی طرف رجوع کریں گے تو امیر سب کے حالات کو دیکھ کر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جو حق نازل فرمایا ہے اس حق کا جو بھی تقاضا اور ڈیمانڈ ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. معلوم ہوا کہ کسی کو امیر یا کسی کو خلیفہ اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور لوگوں کو ان خواہشات کی پیروی میں چلنے پر مجبور کرے. یہ نہیں کہ امیر المؤمنین ہو گئے، حاکم ہو گئے، بادشاہ ہو گئے تو اس سلطنت میں جو کچھ ہے ہمارا چلے گا، نہیں، وہ صرف اقامت حق کے لیے آتا ہے، حق کو قائم کرنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو حق نازل فرمایا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس حق کو اللہ تعالیٰ کی زمین پر نافذ کریں. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اے داؤد، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے، اور جو بھی خلیفہ یا امیر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اقامت حق، لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرنا، چاہے پھر کسی کو اچھا لگے برا لگے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اور تیسری بات یہ بتائی کہ ولا تتبع الہوا، آپ اپنی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، اس لیے کہ جو شخص بھی حق کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی میں لگ جاتا ہے وہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے بھیجے ہوئے صراط مستقیم سے بہت دور جا کر کے گر جاتا ہے. یہ خواہشات کی پیروی میرے بھائیوں بہت ہی خطرناک ہے. خواہشات کی پیروی کسی بھی معاملے میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، جب کوئی ذمہ داری ہو تب بھی، جب کوئی ذمہ داری نہ ہو تب بھی خواہشات کی پیروی. اپنی خواہش یہ ہے کہ یہ ہو جائے، اپنی خواہش یہ ہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے، اپنی خواہش کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنا، چاہے انفرادی زندگی میں کہ میں فجر کی نماز کے لیے اس لیے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ مجھے سونے کی خواہش ہے، میں رمضان میں روزے رکھنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوں کہ مجھے کھانے کی خواہش ہے، حج کے لیے اس لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ مجھے راحت کی خواہش ہے اور وہاں تکلیف ہے، میں زکات نکالنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوں کہ مجھے پیسے کی خواہش ہے، میں کسی سے معافی مانگنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوں کہ مجھے بڑھائی کی خواہش ہے. اتباع ہوا، جہاں کہیں کوئی شخص اپنی خواہش کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ بہت دور چلا جاتا ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے. معبود کسے کہتے ہیں؟ معبود اسے کہتے ہیں کہ جس کی ہر بات کو مانا جائے. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خواہشات کے پیچھے چلتے 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 ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ان کی نفسانی خواہش جس رخ پہ انہیں لے جاتی ہے اس پہ چل پڑتے ہیں. اور خواہشات کے پیچھے کون چلتا ہے؟ جسے خوف خدا نہ ہو اور فکر آخرت نہ ہو. اس لیے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے داؤد، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خواہشات کی پیروی نہ ہو، اور خواہشات کی پیروی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ فکر آخرت پیدا ہو. خوف خدا ہوگا، فکر آخرت ہوگی، تو انسان اپنے آپ کو خواہشات سے بچائے گا. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے. اور نفس میں قابو میں کون کرے گا؟ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے. جس کے دل اور دماغ میں ہر وقت موت کے بعد کی زندگی ہو، فکر آخرت ہو، خوف خدا ہو کہ مجھے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ حالت تھی کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن کو تم یاد کرو جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، قیامت کے دن. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے حساب دینے کا اتنا خوف تھا کہ اس آیت پر پہنچتے تھے تو پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتے تھے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، اتنی ساری قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا عذاب گرنے والا ہے، واقع ہونے والا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا خوف طاری ہو گیا اس جملے کو سن کر، ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، کہ بخار چڑھ گیا اور بستر میں جا کر کے لیٹنا پڑا اور اتنا بخار چڑھ گیا اور اتنے بیمار ہو گئے کہ لوگوں کو مستقل عیادت کے لیے جانا پڑا. تو دیکھو، خوف خدا ہو، فکر آخرت ہو، قبر سامنے ہو، حشر سامنے ہو، جنت جہنم کا استحضار ہو، وہ کیسے خواہشات کی اتباع کرے گا، وہ کیسے خواہشات کی پیروی کرے گا؟ لیکن خوف خدا نہیں ہے، فکر آخرت نہیں ہے، تو اس کا نفس جدھر لے جائے گا ادھر چل پڑے گا، جدھر لے جائے گا ادھر چل پڑے گا. تو ارشاد فرمایا کہ ولا تتبع الہوا، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. اس لیے کہ اگر خواہشات کی پیروی میں پڑ گئے تو اقامت حق نہیں ہو سکے گا، انصاف نہیں ہو سکے گا. فیضلک عن سبیل اللہ، اور یہ خواہشات کی پیروی کرنا تمہیں اللہ کے راستے سے دور ہٹا لے گا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ آدمی کتنا ہی زیادہ پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنی ہی بڑی بڑی ڈگریاں کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اتباع خواہش میں مبتلا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کی صحیح سمجھ کو سلب کر لیتے ہیں. اسی لیے کبھی کبھی اچھے اچھے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اور سوال آتا ہے ذہن میں کہ اتنا ہوشیار، اتنا پڑھا لکھا، اتنا ذہین، پھر بھی اس کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ایک عام آدمی، معمولی آدمی پوچھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص بھی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فہم سلیم کو سلب کر لیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو دبائیں، خواہشات کو روکیں، اور اس کے لیے جو جو علاج تجویز کیے جائیں ان علاج کو اپنائیں، اور اپنا کر کے کوشش کریں کہ خواہشات ٹوٹیں، خواہشات ٹوٹیں. اس میں سے ایک سب سے بڑا علاج جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے وہ یہ کہ اکثروا ذکر ہاضم اللذات، کہ لذتوں کو اور خواہشوں کو توڑنے والی چیز کو بہت زیادہ یاد کرو، بار بار بولو، بار بار سنو، بار بار موت کی گفتگو کرو، قبر کی گفتگو کرو آپس میں، اور حضرت شیخ العزیز مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتاب فضائل صدقات، اور اسی میں سے ایک حصے کو نکال کر موت کی یاد کے نام سے ایک کتاب چھپی ہے، اسے بار بار پڑھا جائے. تعلیم کے حلقوں میں موت کے تذکرے ہوں، موت کی یاد آپس میں ایک دوسرے سے سنیں. جب موت کا تذکرہ ہوگا، موت کی باتوں کو سنیں گے، قبر کی فکر پیدا ہوگی، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اور فکر آخرت، فکر قبر، فکر حشر، خوف خدا جیسے ہی دل میں آتا ہے، خواہشات آٹومیٹکلی ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی. اور جو شخص اس قسم کے تذکروں سے دور رہتا ہے، اس کو خوف خدا نصیب نہیں ہوگا، اسے فکر آخرت نصیب نہیں ہوگی. اور فکر آخرت اور خوف خدا اگر نصیب نہیں ہے تو وہ گھستا ہی چلا جائے گا اتباع خواہش میں، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ خواہشات کے سامنے بالکل غلام ہو جائے گا، گویا کہ وہ خواہشات کا بندہ ہو گیا ہے. اللہ جل جلالہ عام منوارو حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ دور رہتے ہیں اور ہٹتے ہیں اور بھاگتے ہیں، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ظاہر ہے کہ خواہشات کی اتباع ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ کے راستے سے دور ہوگا، اور جو اللہ کے راستے سے دور ہوگا اس کو کیا ہوگا، لہم عذاب شدید، اس کے ان کے لیے سخت عذاب ہے. اور سخت عذاب کیوں ہے؟ بما نسو یوم الحساب، اس وجہ سے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا تھا. آپ نے دیکھ لیا کہ ان کو سخت عذاب کیوں ہے، اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا. معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ خواہشات کی اتباع کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، وہ خواہشات میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں، اور خواہشات کے اندر ایسے منہمک ہو جاتے ہیں، اور خواہشات میں ایسے غرق ہو جاتے ہیں کہ وہ حساب کے دن کو بھی بھول جاتے ہیں. اور جب حساب کے دن کو بھول جاتے ہیں تو مرضی میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں، فکر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے حساب کا. اور جب اپنی مرضی کے مطابق من مانی کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، تو ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اب آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید کا انداز، کہ ذکر ہو رہا تھا ابتدائی صورت میں کہ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اللہ جل جلالہ وعام منوالہ، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو متوجہ کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کرو، ایمان لاؤ، اعمال صالحہ اختیار کرو. تو بجائے قبول کرنے کے وہ ضد پر اتر گئے، اور ضد پر اتر کر کہنے لگے کہ کہاں ہے وہ حصہ ہمارا جو آخرت میں ملنے والا ہے جہنم کی شکل میں، آپ اسی وقت ہمارے لیے بھیج دیجئے، اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے. تو اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے ایک عجیب انداز سے ان کے ساتھ گفتگو کی. دنیا میں بھی جو ذہین آدمی ہوتا ہے، ہوشیار آدمی ہوتا ہے، جب وہ کسی بچے کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے، کسی ضدی آدمی کو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو دوسری بات میں لگاتا ہے، اسے اس بات کو چھوڑ دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، کسی اور بات میں پڑ جاتا ہے، کسی اور گفتگو میں پڑ جاتا ہے. اور جب کچھ 10-15-20-25 منٹ کسی اور بات میں اسے بہلاتا ہے، اس کے بعد پھر آہستہ سے اپنی بات کو لاتا ہے. اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے بھی یہی طریقہ اختیار فرمایا کہ جب دیکھا کہ ان کی ہٹ درمی ہے تو اس موضوع کو بند کر کے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا بیچ میں تذکرہ کیا، اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا قصہ سنایا. اور اللہ تعالی چونکہ قصہ گو نہیں ہے، اس لیے اس قصے کے اندر بھی بہت سارے دروس تھے ہمارے لیے. اب اللہ جل جلالہ وعام منوالہ پھر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کا تذکرہ کر کے اخیر میں حساب کے دن کا ذکر فرماتے ہیں، اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو اور غافل انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تم ہٹ دھرمی اور ضد اس لیے کرتے ہیں کہ تم حساب کے دن کو بھول گئے ہو، اور حساب کے دن کو بھولنے کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری زندگی خواہشات کی اتباع میں لگی ہوئی ہے. لہذا خواہشات کی اتباع سے باز آؤ، اور حق کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کے بارے میں فیصلہ کر کے قیامت کے دن جو حساب ہونے والا ہے اس کی تیاری کرو. اب اللہ جل جلالہ عام منوالو پھر اپنے موضوع پر, وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا, ہم نے آسمان اور زمین اور آسمان اور زمین کے درمیان میں جو کچھ ہے اسے بغیر مصلحت کے بیکار پیدا نہیں کیا ہے. ایک ایک ذرہ خدا کے کارخانے میں کوئی چیز نکمی نہیں ہے, کوئی چیز نکمی نہیں ہے. ایک ایک ذرہ کسی نہ کسی حکمت, کسی نہ کسی مصلحت کے پیش نظر پیدا کیا گیا ہے. اور سب سے بڑا مقصد ہر ہر ذرے کا وہ یہ ہے کہ ہر ہر ذرہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے وجود اور اللہ تعالی کی وحدانیت کی دلیل ہے. ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد, ہر ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہے اور ایک ہی ہے ہر چیز. تو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا. ذالک ظن الذین کفروا, یہ تو کافروں کا یقین ہے, یہ کافروں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بیکار پیدا کیا ہے, یا یہ کہ ہمیں بھی بیکار پیدا کیا ہے. ہم کھائیں گے پئیں گے زندگی گزاریں گے قبر میں جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے, قصہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان میں انسان تو اشرف المخلوقات ہے, ہم نے تو ایک کیڑا اور ایک ذرہ بھی ایسا نہیں پیدا کیا جو بیکار ہو اور مصلحت سے خالی ہو. ذالک ظن الذین کفروا, یہ تو کافروں کا خیال ہے. فویل للذین کفروا من النار, کافروں کے لیے ہلاکت ہے یعنی جہنم. ایسے کافروں کے لیے جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے, جو مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے, ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم ہے. اور پھر اللہ جل جلالہ وعام منوالہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ اور ملحد قسم کے اور دہریہ قسم کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آؤ کھاؤ پیو اور دنیا سے چلے جاؤ, مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں ایک ظالم ہے دوسرا مظلوم ہے, ایک نے پریشانی کی زندگی گزاری ایک نے مزے کی زندگی گزاری, ایک ظلم ہی کرتا رہا دوسرا ظلم برداشت ہی کرتا رہا. اب مرنے کے بعد اگر دوسری کوئی زندگی نہیں ہے تو اس مظلوم کے ساتھ کتنی بے انصافی ہوئی. ایک شخص امانت داری کی زندگی گزارتا ہے دوسرا دھوکے بازی کی, پوری زندگی دھوکہ دے دے کر مزے لے رہا ہے اور دوسرا امانت داری کی زندگی گزار کر دھوکے بازوں کے ساتھ رہتا ہے تو بڑی پریشانی اٹھاتا ہے. اگر مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امانت دار تھا اسے نہ دنیا میں نفع ہوا اور آخرت میں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض, کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان لوگوں کی طرف بنا دیں گے جو زمین میں فساد مچانے والے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار, یا کیا ہم تقوی والوں کو اور اچھے لوگوں کو نیک کام کرنے والوں کو برے کام کرنے والوں کی طرف بنا دیں گے؟ یعنی جب حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دنیا میں انصاف کیجئے, بھلے کو بھلے کا انعام دیجئے, برے کو برائی کی سزا دیجئے, جب دنیا میں ہم تمام حکمرانوں کو یہ کہتے ہیں کہ برائی کی سزا ملنی چاہیے اچھائی کا صلہ ملنا چاہیے, تو ہم جو حکم الحاکمین ہوئے کیا قیامت کے دن مرنے کے بعد کی زندگی میں ہم برے کو اچھے کو دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ہم متقی کو اور فاجر کو برابر کر دیں گے؟ ہم کافر کو اور مسلمان کو برابر کر دیں گے؟ نہیں. جس طرح دنیا میں یہ تقاضا کیا جاتا ہے ہر حکومت سے کہ انصاف سے کام لیا جائے اور حق والے کو حق ملے, اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی حق والے کو حق دیا جائے گا اور مجرم کو سزا دی جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارکن, اصل میں یہ سارے مسائل اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہم نے جو کتاب اتاری ہے ہماری طرف سے اس کو غور سے دیکھتے نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے, لیدبروا آیاتہ, تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں, ولیتذکر اولو الالباب, اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. معلوم ہوا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہ کتاب ہدایت بنا کر بھیجی ہے اور اسی مقصد کے لیے بھیجی ہے کہ ہم اس کو غور سے پڑھیں، تدبر سے پڑھیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں. جن کے پاس براہ راست قرآن مجید کو سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ براہ راست سمجھیں، جن کے پاس براہ راست سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر یا حضرات علماء کرام کی معتبر کتابوں کو پڑھ کر اس کے علوم کو حاصل کریں، اس کی آیات میں غور کریں اور آیات میں غور کر کے اس میں جو نصیحتیں ہیں ان نصیحتوں کو حاصل کر کے اپنی خواہشات کی اتباع سے باز آ کر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جس اقامت حق کے لیے بھیجا ہے اس حق کو قائم کر کے اور اس حق کی پیروی کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سکون والی بنائے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے کی، پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی، سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ پوری زندگی قرآن مجید سے وابستگی ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.